उसकी वजह से दूरी और वो एक दूसरे से नफरत और ही बढ़ती जाती है। शरीयत के कानून पर अगर अमल किया जाए तो ये तलाक का जो मसला आया था वक्ती तौर पर, तो एक तलाक के बाद आगे रुजू कर सकता है, दूसरे के बाद रुजू कर सकता है। खासतौर पर जो घर में रहेगी और उसी के साथ रात दिन रहेगी, एक दूसरे से रगड़ खाएंगे, तो यकीनन किसी वक्त भी वो एक दूसरे को रुजू कर सकते हैं। यहां तक कि अगर उसने बगैर ये कहे कि नहीं तुमको मैं रुजू कर रहा हूं, अगर उसने जमा कर लिया, एक दूसरे की तरफ दिल मायल हुआ, तो वो गोया वो तलाक रुजू साबित हो गया। अब गोया दूसरा तलाक अगर देना चाहेगा तो फिर दूसरा तलाक दूसरे पार्टी में देगा, तीसरा तलाक तीसरे पार्टी में देगा। तीन तलाक इस तरह एक इकट्ठा दिया करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि हम ताज़ियत चूंकि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कर रहे हैं लोग, इस वजह से अगर किसी ने कि अपनी बीवी को एक के बजाय तीन तलाक दिया एक ही तौर में, तो हम उसको नाफिज कर देंगे। नाफिज करने का मतलब है कि उसको हम रुजू हराम कर देंगे। ये वली अमर का एक अथॉरिटी है, एक मुबाह चीज, यानी गोया आप एक तलाक दे करके आदमी अपनी बीवी को रुजू भी कर सकता है या छोड़ दे, वो अपनी इज्जत पूरी कर ले। जी ठीक है ना, यानी जरूरी नहीं है कि उसको फिर वापस ले, रुजू करे, जायज है। एक जायज चीज से खुद हाकिम वक्त मना कर सकता है कि ये जायज चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन कोई चीज वाजिब है, फर्ज है, चाहे नमाज नहीं पढ़ो, रोजा नहीं अदा करो या और हज ना करो, तो फिर उसको हक नहीं होगा। लेकिन एक जायज चीज, एक किस्म का खाना है, कोई चीज जो हलाल हो उसको हराम कर सकता है कि नहीं आप नहीं खा सकते क्योंकि वो दुश्मन के पास से आ रहा है और कुछ है, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। हजरत उमर का ये रवैया जो है, या हजरत उमर का ये फैल मुबारक जो था, ये किसी वक्ती ताजीर और वक्ती ताजीर के लिए था। हमें अब अगर किसी मुल्क में, यकीनन हम जानते हैं कि हम लोग छोटे थे, तलाक का नाम सुनने में नहीं आता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिख करके सब जाहिर हो गए हैं, ऐसा कि सुभानअल्लाह बहुत कुछ सुनने में आता है, बल्कि दुनिया ऐसी बदली अजीब कि पुराने जमाने में हम लोगों के खासतौर से यूपी और बस्ती में ये होता था कि माँ बाप बात तो नहीं, माँ देख ले जाकर के लड़की को या बहन देख ले आकर के लड़के को बता देते थे कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है, तो शर्म में एक दूसरे को देखने की हिम्मत नहीं करते थे कि नहीं हम देखेंगे। अब तो बाकायदा एक मरतबा नहीं, पहली मरतबा नहीं देख सके, अच्छी तरह दूसरी मरतबा जाएंगे, जाते हैं बच्चे देखने। ऐसे हालात बदल गए, हम लोग तो यानी ये सोचते थे कि माँ बाप कैसा है, काबिल एतमाद है, देख लें काफी है, और अब औरतें झुंड बना करके जाती हैं, रात भर रहेंगी देखेंगी सब कुछ, अजीब दुनिया बदलती जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी सूरत है तो आदमी को औरतों के जरिए से, किसी के जरिए से भेज करके देख ले कोई ऐसी चीज है, लेकिन नहीं, आजकल कहते हैं सर भी खुला होना चाहिए, पीठ भी खोल करके देख ले, देख सकते हैं, ऐसे बहरहाल दुनिया बदलती जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आदमी दर रसूल अल्लाह का हुक्म है कि एक तलाक हर तलाक महर है किसी एक दौर में दिया जाए एक पार्टी में, लेकिन अगर उमर उन्होंने ताजीरन और ताजीरन कहा कि नहीं हम उनको नाफिज कर देंगे, नाफिज किया उन्होंने। अब अगर किसी जमाने में, हम जानते हैं कि तलाक का नाम सुनने में नहीं हमारे यहाँ आता था पहले, उन हालात में अगर किसी ने गलती से तीन तलाक दे दिया तो फिर उसको तीन को नाफिज करना कोई जरूरी नहीं है। किस वजह से फतवा दिया जाता था, फतवा देते थे, और यूं ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मजाहब फिक्र मकाब फिक्र में इख्तलाफ है, उसमें हमेशा लोगों ने तीन तलाक को एक तलाक शुमार किया, फतवा दिया है। यहां भी शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह दिया करते थे, कुछ लोग अब भी हैं सुना है इस तरह फतवा देते, लेकिन सरकारी तौर पर हुकूमत ने जो फतवा इख्तियार किया वो कि तीन तलाक को तीन तलाक माना जाएगा। इस वजह से किसी को हक नहीं कि तीन तलाक का तो तीन ना माने, यहां क्योंकि हुकूमत ने इख्तियार किया है। जिस तरह हजरत अली ने उनके इस कानून को मुर्गा कर दिया था, जरूरत के तहत अगर चाहे कोई हुकूमत इस तरह की कि तीन को एक कर दिया जाए तो उनको करने का हक है शरई तौर पर।
सब आजाद करदा गुलाम से उसकी मालिका शादी कर सकती है
जी,
आजाद करदा गुलाम से उसकी मालिका शादी कर सकती
बगैर किसी हिजक के, और ये भी नहीं, हाँ बाद मजाहब में जैसे हनफी मजहब में उसमें कफाहत से नसब भी देखते हैं, लेकिन शरीयत में कफाहत से नसब नहीं है कि नसब में भी बराबरी होनी चाहिए। दर रसूल ने कहा अन के हो अबा हिंदिया बनी बयाबा बनो बयाबा, वो قریش خاندان کے تھے ان سے کہا ان کے ہو ابا ہند، ابو ہند کو شادی دو، ان کی شادی اپنے گھر میں کراؤ. وہ کہا نا ابو ہند حجام، وہ حجام تھے، نائی تھے یا پشنا لگاتے تھے، اور اپنے یہاں اب بھی ہے کہ خاندانی پکڑ اتنی سخت ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں دیتے. یہاں تک کہ سبحان اللہ میں نے دیکھا ہمارے یہاں نائی کوئی ایسا نہیں رکھے تھے جو غیر مسلم، بڑھئی نائی لوہار سب پورے اس میں دوسرا نہیں لاتے تھے، لیکن جب اس کے یہاں کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ کھاتے. میں نے اس کے خلاف بہت سب کو الحمد للہ ایکشن لیا اور اللہ کی طرف سے کامیاب ہوئی. ایک نائی کی شادی ہوئی بیچاری کی، اس کی لڑکی کی شادی ہوئی، لوگ کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں. اس نے کہا آ کے گھر گھر پوچھتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے یہاں کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، تب جا کر کے ہم نے کہا نہیں کھانا ہے ضرور کھائیں گے، سب کھائیں گے، اور کھایا الحمد للہ. ابھی رسم ٹوٹ گئی ورنہ نہیں کھاتے تھے. ایک جہالت اور نفرت دیکھیے، حالانکہ عقیدہ الحمد للہ اچھے عقیدے کے لوگ، لیکن نہیں کھاتے تھے کھانا. پیارے رسول نے کہا کہ ان کو اپنی لڑکیوں کی شادی دو، اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا واضح طور پر کہ اگر دین اور اخلاق کا اچھا آدمی تمہیں ملے تو شادی کر دو، ورنہ دنیا میں بہت کچھ فسادات ہوں گے. ہوتا ہے اس طرح کا عربی مذہب میں یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. نصب نامہ ایک ہو تب اس سے شادی ہو سکتی، ایک نصب کی دوسرے نصب کے لڑکی سے اور لڑکا دوسرے نصب کا شادی نہیں ہو سکتی. یہ ان کے یہاں بڑی سختی سے اس پر عمل کیا جاتا ہے. ایک جھوٹی روایت ہے اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ، جس کو تمام علماء حدیث نے اس کو غلط کہا ہے. اس میں روایت میں ہے کہ ہر ایک دوسرے کے سب کو ہو سکتے ہیں، الا حائکن او حجامن، سوائے جراحے کے یا حجام کے. وہ حجام کے علاوہ کسی دوسرے کا کفو نہیں ہو سکتا، جراحہ کسی دوسرے کا کفو نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں انصاری کون کہا جاتا ہے، پتا نہیں آپ کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں انصاری برادری جو ہے وہ جراحوں کو جو بننے کا کام کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے شریف لوگ ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ لوگ جراحے ہیں، ان سے شادی نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ. اپنے خاندان کے دوسرے خاندان کے لوگ شادی نہیں دیتے ہیں، حالانکہ بڑے شریف لوگ ہیں، بہت ہی مالدار لوگ ہیں، اور ریشمی ساڑیوں کی ان کے یہاں کئی صدیوں سے کام ہو رہا ہے، لاکھوں کا کام مہینے میں ہوتا ہے، لیکن اس کو شادی نہیں دیتے. عجیب ہے. افغان صاحب نے یہ سب چیزیں غلط ہیں. بہرحال یہاں بھی یہ چیز ہے، یہاں بھی نہیں دے سکتے. بہت سے خاندان ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو اپنے خاندان سے باہر نہیں نکالتے. ایک لڑکی تھی جانے میں پڑھتی تھی، اچھی تھی، لوگوں نے چاہا کہ اس کی شادی کے دن اچھے پی ایچ ڈی ہیں الحمدللہ، اچھے نیک آدمی، ان سے شادی ہو جائے، تو ان کے باپ نے کھل کے کہا کہ اپنے خاندان کے علاوہ کہیں دوسری جگہ نہیں دیں گے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. بہرحال اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات تو ہو رہے ہیں. وعن سالم بن حنیف رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ او غارما فی اسرتی او مکاتبا فی رقبتی اضلہ اللہ یوم لا ظلہ الا ظلہ. جس نے کسی مجاہد کو اللہ کے راہ میں جو جہاد کر رہا ہے اس کی مدد کی جہاد کے لیے، یا کسی ایسے آدمی کو جو قرض سے لاچار ہو، قرض میں دبا ہو، اس کی مدد کی ادائیگی میں، او مکاتبن فی رقبتی، کسی ایسے غلام کی مدد کی جس نے اس نے اپنے مالک سے شرط کیل کر دی ہو، کچھ نقدی دے کر کے آزاد ہونے کی اس کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ کی اس کو قیامت کے دن اپنا سایہ دیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے سائے کے راہ اور کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ سایہ دیں گے اسی کو سایہ ملے گا. اس وجہ سے وہ یہ فضیلت کی چیز ہے آدمی کو ایسی جگہوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرض، بہت سے لوگ قرض سے مجبور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے حالات بھی سننے میں آئے کہ قرض سے مجبور ہو کر کے اپنے کو مار ڈالتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے. اور خصوصی طور پر آج کے جو نظام بینکوں کا ہے اس سے لے کر کے تو آدمی اور ہی زیادہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ دن بدن سود بڑھتا جاتا ہے، آخر میں اس کا قرض بھی مل جاتا ہے اور معمولی اراضی وغیرہ سب کچھ مل جاتی ہے، اور وہ لاچار مجبور ہو کر کے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے بھوک مرتے مرنے لگتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کی اسلام کے قانون پر عمل کر کے دنیا میں، اسلام کے قانون پر عمل کر کے ہی دنیا میں عمل پھیلایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کی اسلام کے قوانین پر جس حد تک اس حالت میں طاقت ہے اس پر عمل کریں، پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ اور جب حالات اچھے کریں گے تو وہ کریں. کتاب الجامعہ بڑا زیادہ نہیں ہے، کتنا بجے ہیں؟
پندرہ منٹ.
کتاب الجامعہ ایک جامع جس میں جس کے بارے میں جس میں اخلاق اور دوسرے ایسے معاملات کا جو جس میں دل کو نرم کرنے والی باتیں ہیں ان کا ذکر ہے گویا. کتاب الادب اللہ تعالیٰ نے پیر رسول کو تعظیم دی, ادب دیا اور سب سے اچھا ادب دیا, یعنی ادب کا معاملہ ایک تو اخلاق ہے اور ادب. اخلاق کا معاملہ عام لوگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات سے متعلق اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. اسلام جو ہے اخلاق ایمان توحید اللہ پر ایمان لانا اور اخلاق کا مجموعہ ہے, اور ہر کام مسلمان کا وہ اخلاق میں داخل, نماز روزہ بھی اخلاق میں داخل ہے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ پیر رسول کے اخلاق کے بارے میں بتائیے, تو حضرت عائشہ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے, قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ بہت بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. کان خلقہ القرآن, پیر رسول کا خلق پیر رسول کے اخلاق قرآن ہی تھے. قرآن نے جہاں کہاں قرآن پڑھنے کا جس وقت آپ قرآن پڑھتے تھے, اسی طرح سے کاٹ دیتے تھے, اسی طرح سب کچھ کرتے تھے, جہاد کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ اچھے سے اچھے معاملات بھی کرتے تھے. دوسرے معاملات جن کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے سب آپ برتتے تھے, اور جتنے اخلاق سیاح سب آپ اس سے بچتے تھے. لیکن جب یہ کہا جائے کہ اخلاق اسلام میں آداب اور اخلاق کا معنی کیا ہے, تو نماز روزے اور جو واجبات شرعیہ خصوصی ہیں ان کے علاوہ ایک دوسرے سے تعلق, دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کا نام اخلاق دیا گیا. ورنہ یوں پورا اسلام جو ہے جس کو پیارے رسول جس کو اللہ تعالیٰ دوسرے لفظ میں پیارے رسول کو وہی دی, پیارے رسول نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اللہ نے بھیجا ہی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کا اتمام کریں اور جتنے اچھے اخلاق ہیں ان کو دنیا میں پھیلائیں. تو اور ایک ادب ہے, ادب کا معنی ہے کہ آدمی کے اپنے طریقے خصوصی طور پہ کیا ہوں گے, چلنے پھرنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, اسی طرح ایک دوسرے کا اس میں اخلاق آ ہی جائے گا, لیکن خاص حالات اس کے جو ہیں ان کو کہتے ہیں ادب. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت اچھے ادب کا آدمی ہے, اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ اچھا, خود اس کا اپنا معاملہ اکیلے جو رہتا ہے تو اس کا معاملہ جو غلط چیزوں سے پاک رہتا ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے. اور ویسے زبان وغیرہ کے بارے میں ادب, اردو ادب, ہندی ادب, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, جہاں اچھے اقدار پیدا کیے جائے اس کو ادب کہا جاتا ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. پھر رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر چھ حق ہے. اذا لقيته فسلم عليه, جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرو. سلام کا مسئلہ پھر رسول نے اس کو بڑی تاکید فرمائی, ایک دوسرے سے سلام. سلام کا معنی ہے کہ آپ گویا ضمانت دے رہے ہیں اس کو کہ ہم تمہیں سلامتی اپنی طرف سے دے رہے ہیں, ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. السلام علیکم, سلام کے معنی تمہارے اوپر اللہ کی سلام کو, یعنی ہم گویا ذمہ داری دے رہے ہیں کہ نہیں ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. السلام, اسی طرح پیر رسول نے فرمایا ہے, دوسرے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها, جب کوئی سلام کرے تو اسی طرح لوٹا دو یا اس سے اچھا لوٹاؤ. اچھا لوٹانے کا معنی اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پورے طور پر آپ کہیں گے تو وہ اسی طرح ہوگا یا اس سے اچھا ہوگا. اسی طرح یہاں تک کہ اگر ساتھ چل رہے ہیں اور درمیان میں کوئی دیوار آ گئی, ایک دوسرے داہنے بائیں اپنا راستہ لیا دونوں نے, پھر دیوار کے بعد دونوں ملاقات کیے تو اس وقت بھی سلام کریں. اس کی مثال یہ سمجھا آپ کہ آپ کسی اپنے گھر میں بیٹھے کسی دوست کے ساتھ گئے, آپ چائے پانی لا دیں, کچھ کر کے گئے, السلام علیکم, آ رہے ہیں پھر بھی آپ جب آئیں تو سلام کریں. یہ ہے شریعت کا صحابہ کرام, شریعت کا حکم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی طرح کہتے تھے کہ ہم چلتے رہتے تھے, کبھی بیچ میں درخت آ جاتا تھا, درخت کے اونٹ میں ایک دوسرے ہو جاتے تھے, جب دونوں اکٹھا ہوتے تھے کہتے تھے السلام علیکم, سلام کرتے تھے. اذا لقيته فسلم علیه, اور سلام کرنے کا معنی یہ ہوا کہ آپ اس کے خلاف دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتے. ہاں اگر دل میں ہے تو آپ کھل کر کے اسے کہیں کہ بھائی آپ کے خلاف ہم آپ کو ہم ناپسند کر رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ اخلاق ہے, یا آپ نے ہمیں غلط کہا, کوئی چیز غلط پہنچائی ہو کسی نے, لیکن شکل اس کی شکل یہ ہونی چاہیے کہ جب غلط چیز کسی نے پہنچائی تو اس پر فوری طور پر آدمی کو غصے میں اگل نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جا تم فرق تم میں رب ان پر سبھی ہوں ان تصیب ہوں قوم میں جہاں, کوئی خبر دے غلط تو اس کی تحقیق کر لو, ایسا ایسا نہ ہو کہ میدانے میں تم ان کو کوئی تکلیف پہنچا دو. تو گویا سلام کر کے آپ کھل کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے آپ کے درمیان دلوں میں یہ چیز ہے, اس کی صفائی ہونی چاہیے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ناراض ہو کر کے کچھ دن تک نہیں بولتا. نہیں بولنے کا مطلب پہلا اسٹیج ہے, وہ سلام بھی نہیں کرتا اس کو. تو اگر ایسا کوئی موقف ہے جس میں ایک دوسرے کو غصہ ہونے کی شرعی طور پر اجازت ہے, تو 3 دن سے زیادہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. 3 دن سے زیادہ اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. انسانی فطرت کا اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر کی رعایت کی ہے. غم کے موقع پر بھی 3 دن سے زیادہ کم نہیں کر سکتے. پہلے دن آپ روک سکتے ہیں کام اور کاروبار, دوسرے دن, تیسرے دن, لیکن چوتھے دن آپ کو حق نہیں کہ آپ پھر بیکار رہے ہیں. اسی طرح عورت کو بھی, عورت کے لفظ کے ساتھ آئے کہ کوئی عورت اپنے بھائی کے اوپر بھی 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتی. الا الزوج علی زوجہ, ہاں بیوی اگر شوہر کے مرنے پر روگ منائے تو 4 مہینے 10 دن کا اس کے اوپر واجب کیا گیا, 3 دن سے زیادہ نہیں. گویا 3 دن سے زیادہ کوئی کسی کو چھوڑ نہیں سکتا. میں کہنا چاہتا ہوں جو لفظ کا رسول نے فرمایا, وہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام, ان تینوں میں سے جو دونوں میں سے 3 دن جو چھوڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو, اس میں سے سب سے افضل وہ شخص ہے جو جا کر کے پہلے اس سے سلام کرے. تو گویا بولنا شروع کرے گا تو سلام سے, سلام کی اہمیت ہے. کافر کو حق المسلم علی المسلم, مسلمان کا دوسرے مسلمان کا, لیکن کافر کے اوپر حق نہیں ہے کہ آپ سلام دیں, بلکہ کافر کو سلام دینا بھی منع ہے. البتہ آپ اس طرح کا کوئی اشارہ ایسا کر سکتے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے جب پتہ نہیں پاکستان میں بھی تو بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں, لوگ جاتے ہیں تو آپ بھی کچھ علاج دیجیے, کچھ کر دیجیے. وہ ایسے ہی آداب بجانا, آداب جناب, آداب تو جی آداب تو ٹھیک ہے, اس طرح کے آپ تبادلہ کر سکتے ہیں, لیکن سلام کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں. یار رسول کے پاس یہودی آتے تھے, کہتے تھے السلام علیکم, السلام علیکم, یعنی گویا زبان کو مڑ کر کے السلام کو السلام کہتے تھے, یعنی آپ کو موت آئے, بدعا دیتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا, رسول نے فرمایا وعلیکم, اگر کوئی کافر سلام کرے آپ کو تو آپ وعلیکم کہیں, جواب دیں وعلیکم السلام نہ کہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اس طرح کے لفظ ادا کیے ہوں جو آپ کے اوپر بدعا. پھر رسول نے کہا وعلیکم, حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام واللعنۃ, تم مرو اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو. حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں, دیکھو ایسی بات نہیں کرو, اپنی زبان خراب نہ کرو, لا تصرف کیا علیہ, زبان اپنی خراب نہ کرو. کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کیا کہا انہوں نے, انہوں نے سلام نہیں کہا, انہوں نے سلام کہا. پیارے رسول نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ان کو, وعلیکم, اگر تم نے ہمارے اوپر موت کی بدعا کی ہے تو تمہارے اوپر بھی وہی بدلا ہو گیا. تو مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کا حق ہے, کافی کے اوپر حق نہیں ہے کہ ہم اس کو سلام کریں. بدلا اس میں اخلاق پڑوسی کے ساتھ جو ادا ہو سکتا ہے ان کے انداز میں اس کو ادا کرنا واجب ہے. ہدیہ بھی آپ دے سکتے ہیں سب کچھ, لیکن حق جو ہے گناہگار ہوگا آدمی اگر ایک مسلمان کو ملے دونوں سلام نہ کریں تو یہ دونوں گناہ ہوں گے. اگر ایک نے جو حق ہے کس کا سب سے پہلے سلام کرنے کا, چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے. سوار آدمی ہے, ایک آدمی پیدل چلا تو سواری کہیں ایسا نہ ہو کہ سواری پہ چڑھ کر کے دماغ اونچا ہو, تو ان کے اوپر واجب کیا گیا کہ تم پہلے پیدل چلنے والے پر سلام کرو. دیکھیے کتنا مساوات کا ایک منظر یہ بھی ہے, ایک منظر یہ بھی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ بیچارہ جو نیچے چل رہا ہے وہ پہلے سلام کرے. گویا حق ہے جو سواری پر جا رہا ہے وہ پہلے سلام کرے پیدل چلنے والے پر. اگر اس نے نہیں کیا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے. یہ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں اس کو سلام کرنا چاہیے. اگر نہیں کیا اس نے تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ, بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ سلام اس کو مار دے اور سکھا بھی دے کہ آپ کے اوپر پہلے آپ کو کرنا چاہیے. لیکن جس کے اوپر پہلے واجب تھا نہیں کیا, تو دوسرے کو حق نہیں کہ اس کی بنا پر اس پر سلام بھیجنا چھوڑ دیں. اذا لقيت فسلم عليه, جب بھی ملو تو سلام کرو. وہی زیادہ آج فاجم ہو, جب وہ دعوت دیں ولیمے کی آنے کی, کبھی بھی آج ہماری یہ دعوت ہے آپ آئیے, کوئی حضر نہیں ہے تو پھر قبول کرنا ضروری. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, یہ عام شادی کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمہ جس کو کہتے ہیں, اس میں اس دعوت کا قبول کرنا واجب ہوگا. لیکن عام دعوتوں میں جیسے یہاں عادت ہے اپنے لوگ بھی کرتے ہیں, آئیے ہمارے یہاں ضرور آئیے, بولا آئیے. کچھ لوگ تو اتنے احمق ہیں یہاں کے لوگ کہ ہماری بیوی کو طلاق ہے اگر آپ نہیں آئیے. بیچاری گھر میں بیٹھی ہے, اس کا کیا گناہ, اس کا یہ قسم ہے ان کے یہاں, اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں. لیکن بہرحال بغیر کسی عذر کے اگر دعوت دے رہا ہے تو غائب ہونا جائز نہیں. یہاں تک کہ اگر روزے سے ہے, نقلی روزہ ہے تو جا کر کے توڑ کے کھا سکتا ہے, اور اگر اجازت مانگے کہ بھائی میں نقلی روزہ ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں روزانہ توڑوں. تب بھی گھر پہ جانا ضروری ہے، گھر پہ جا کر کے ہو کر کے آ جائیں. رسول نے فرمایا کہ اگر نہیں کھانا ہے تو جا کر کے وہاں ان کے لیے دعا کر دو، بسل لے لو، دعا کر کے چلے آؤ. کوئی دادا کوئی رستوں سہ کفن سا، اگر کوئی خرفائی طلب کرے کسی مسئلے میں مشورہ لے تو اس کو غلط مشورہ نہیں دینا ہے. ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں سارا پھنسا ہے اپنی مشورہ ایسا بتاؤ اس کو، تو ایسا سننے میں آتا ہے نہیں. اگر اس نے خیرخواہی آپ سے مانگی ہے، مشورہ مانگا ہے، تو جو آپ کی نظر میں اچھی تھی ہے، اچھا مشورہ ہے، وہی مشورہ دیجیے. یہ نہیں کہ غلط مشورہ دے کر کے اس کو پھنسائے. مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمان اس میں بہت ماہر ہیں. وہی حمد اللہ فسمے تو ٹھیک ہے، اور اللہ الحمدللہ کہے تو پھر کیا کہو کہ الحمد اللہ. ہاں اگر الحمدللہ نہیں کہا تو آپ چپ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے الحمد اللہ کہہ دیا تو اس کو وہ یاد آ جانا چاہیے الحمدللہ کہنے ہو، اور اگر نہیں کیا آپ نے تو پھر واجب نہیں کہا گیا. فحمد اللہ ادا اتسا اتسا ٹھیک ہے، فحمد اللہ الحمدللہ اس نے کہا پسندیت ہو تو اس کا جواب دیا. سمت ہو اور سمت ہو دونوں لفظ آیا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. اس کا جواب کیا ہے؟ رحمک اللہ. پھر چھینکنے والا کیا کہے؟ یہ بھی کم اللہ ہو اس کے عبادت، ایک دوسرے کے لیے گویا دعا کا تبادلہ. کوئی دم رفا ہو جو بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو. یہ بھی چیز بہت کمی ہے مسلمانوں کے اندر. پڑوسی ہے اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اپنے خاندان کا نہیں، اپنے رشتے دار کا نہیں، بےچارا مہینوں بیمار رہتا ہے، اس کا دروازہ بھی نہیں پھلانتے لوگ جا کریں. یہ واجب چیز چھوڑ رہے ہیں، گناہگار ہوں گے چھوڑ کر کے. وہی دامر اگر پڑھو تو اس کی بیمار پرسی کرو. بیمار پرسی کم سے کم یہ ہے، جا کر کے بیٹھیں اور پوچھیں کیا حال ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، آپ اس کے پاس گئے عیادت کرنا، اور آپ کو یاد ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں ایک قصہ یہ بھی ہے کہ روزانہ آپ کے اوپر ایک یہودی آدمی تھا، اوپر سے کوڑا اور کرکٹ پھینک دیا کرتا تھا. ایک دن نہیں پھینکا تو پیارے رسول نے پوچھا ہوا کیا، کہاں کیوں نہیں کوڑا کرکٹ ہمیں ملا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ بیمار ہے. تو آپ گئے اس سے، آپ نے اس کی حالت پوچھی اور کچھ مدد کی، فوری طور پر وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ سب اخلاق اسلامیہ کا اثر ہے. کوئی دامہ کا فتوے ہو اور جب مر جائے تو اس کے جنازے کو لے جا کر کے دفن کرو. جنازے کو دفن کرنا واجب نہیں ہے، الا یہ کہ وہی لوگ ہوں جو ان کے علاوہ کوئی لوگ ہوں دفن کرنے والے نہ ہوں، لیکن دوسرے لوگ اگر دفن کرنے والے ہیں تو پھر قبرستان تک جانا ضروری نہیں. اسی طرح نماز جنازہ کا پڑھنا بھی فرض عین نہیں، فرض کفایا ہے. کچھ لوگ پڑھ لیں گے کافی ہوگا، لیکن اگر چند ہی لوگ ہیں، سفر میں ہیں، انتقال ہو گیا اس کو چھوڑ کر کے، اسے ہی جنازہ بے گور و کفن اس کو چھوڑ کر کے جانا، یہ کسی حالت میں جائز نہیں. وصلی اللہ علیہ وسلم. عورت مسجد بغیر مدینے سے احرام باندھے، مسجد بیر شاید ہو، مسجد بیر علی خراچر، مدینے سے احرام باندھے اور راستے میں ایام حیض آ جائے تو مکے میں عمرہ کیسے ادا کرے؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم بیٹھ کے انتظار کرو، جب پاک ہو جانا تو احرام ہی کی حالت میں رہیں گی، خوشبو وغیرہ نہیں استعمال کرنا ہے، شوہر کے قریب نہیں جانا. اور وہ دن گزار کر کے پاک ہو کر کے مکے ہی سے آ کر کے گھر سے پھر احرام عمرہ ادا کریں، کیونکہ ان کا احرام کنٹینیوس ہے، ان کو مسجد تنعیم یا اور کہیں جا کر کے نیا احرام نہیں باندھنا ہے، اسی احرام کی حالت کرانا ہے. جب پاک ہو جائیں کپڑے بدل لیں اور غسل کر لیں کپڑے بدل لیں، وضو کر کے آ کر کے اس طرح ادا کیا جاتا ہے، عمرہ ادا کیا جائے گا. اور کوئی شکل نہیں ہے، دم کی صورت ہے نہیں، دم کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہ گئی رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ کہیں کہ ہمیں ایک دن کے لیے کا موقع تھا اور ہمیں جانا ہے، ان کے لیے 6 دن 7 دن ہم کیسے بیٹھیں؟ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھنا واجب ہے. پیارے رسول نے خود جب آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ کے بارے میں معلوم ہے حج کے بعد کہ اللہ کے رسول ان کو حیض آ گیا ہے، تو پیارے رسول جذبت ہوئے، آپ نے کہا اطرا ہلکا احاب ستنا، گنجی ہو سر مڑے ان کا، گویا سختی کا لفظ، اور کیا وہ قافلہ پورا روک دیں گی اس کی وجہ سے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، انہوں نے طواف حفاظت کر لیا، طواف وضع باقی ہے صرف. تو پیارے رسول نے کہا فرائضاً فنفرو، نکلو، کوئی بات نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہیں، اگر آپ رک سکتے ہیں تو رکنا واجب ہے. اور اگر نہیں رک سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس وقت ان کو کوئی بکرا کا فدیہ دے کر کے پھر سر وغیرہ کے بال کاٹ کر کے اور احرام سے نکلنا، لیکن یہ فتویٰ اس وقت دیا جائے گا جبکہ بہت ہی سخت مجبوری ہو، کوئی ایسی شکل نہ بنے کہ وہ رک کر کے ان کا انتظار کر کے ان کا عمرہ مکمل کرا کے نہ جا سکے تب. ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں ایک ہی سفر میں دوسرے عمرے کے بارے میں واضح کر دیں دلیل کے ساتھ. اصل میں آپ نے فتویٰ سنا ہوگا، اس وجہ سے آپ نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا ہی چاہو عمرہ کرو، صبح شام جا کر کے سنعیم سے عمرہ کرو. ان کی دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول نے حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ جا کر کے عمرہ کر لو، جب ان کو راستے میں حیض آ گیا تھا حج کے، انہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا لیکن حج سے پہلے وہ پاک نہیں ہوئی، عمرہ نہیں ادا کیا. پھر اسی حالت میں پیارے رسول نے کہا تم اپنا حج مکمل کر لو، تمہارا حج اور عمرہ داخل ہو گیا، ایک ہی میں ہو گیا. لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا، پیارے رسول کو سے انہوں نے حج کے بعد اصرار کیا. پیارے رسول نے کہا کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہا اچھا، ان کے بھائی سے کہا جا کر کے تنعیم سے ان کو احرام بدوا کر کے عمرہ کرا دو. تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کی حالت یہ ہے کہ عمرہ کرنے حج کرنے آئی تھی، عمرہ پہلے نہ کر سکی، اس طرح چلی گئی، حج کے ارکان ادا کیا، تو پھر بعد میں کرے. لیکن دوسروں کے لیے کوئی جواز نہیں ملتا، کیونکہ پیارے رسول یہاں آتے تھے، چار عمرے آپ نے یقینی کیے ہیں، ہر عمرے کے بعد آپ کچھ دن بیٹھتے تھے. کوئی نکل کر کے صحابہ اکرام میں سے جو سالوں دور تھے، اسی مکے سے نکالے گئے تھے، مکے ہی کے لوگ تھے، سالوں دور تھے، عمرے کے پیاسے تھے، لیکن پھر وہ نکل کر کے عمرہ کرنے نہیں گئے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ مشروع ہوتا تو ایسا کرتے، پیارے رسول نے جب نہیں ان کو حکم دیا نہ کسی نے کیا، تو پھر یہ عمرہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، اس کو آپ یہ سمجھیں. لیکن آپ دوسرے فتوے کو بھی ذہن میں رکھیں، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو آپ کا
کہتے ہیں جی خیر قانون کا وقت تھا، اس وقت تو عمرہ ان کو ضرورت نہیں تھی، ہم لوگ گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں دوبارہ
تو ٹھیک ہے. لیکن گناہ گار ہیں تو اللہ کے گھر میں آ کر کے روئیے گائیے، انشاءاللہ کچھ طور پر ہی ہے تاجد کے وقت جائیے اٹھائے آدمی. لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہم لوگ گناہ گار ہیں تو ہم پانچ کے بجائے چھ رکعت چھ وقت کی نماز شروع کرتے ہیں ظہر اور عصر کے، ظہر اور فجر کے بعد دس بجے ایک اور کوئی بادشاہ آئے اور کہے کہ نہیں چھ وقت کی ہم نماز، اکبر بادشاہ کی طرح نیا دین کوئی لے کے آئے نہیں، ہم گناہگار زیادہ ہیں تو آٹھ وقت کی نماز پڑھیں گے. نہیں، جو چیز ہے شرعی اسی کو اسی پر عمل کرے وہی کافی ہے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ لیلۃ الاسراء کے وقت مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء باجماعت جو نماز ادا کیا تھا وہ کہاں تک صحیح ہے؟ صحیح ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو عاجز کیوں سمجھتے ہیں؟ جس رب کی قدرت یہ ہے کہ ایک رات میں ایک ہی رات میں لے جا کر کے مسجد اقصی تک پہنچے، جہاں کی ایک مہینے کا سفر ہے وہاں پہنچا، پھر وہاں سے آسمان پر لے گیا، وہ رب قادر ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے اور پیارے رسول کو کی امامت قیامت تک کے لیے کہ آپ سب کے امام ہیں، سب سے بڑھ کر کے آپ کا دین ہے، اس کے لیے اکٹھا کر سکتا ہے. کم سے کم ایک مسلمان کو تو اس میں شمار نہیں کرنا چاہیے، دوسرا کرے تو پھر جب اللہ ہی کا انکاری ہے تو ہم اس کو کہاں تک سمجھا سکتے ہیں. لیکن احادیث صحیح ہیں، اس کے بارے میں مشہور احادیث، یہ نہیں کہ صرف احاد جس کو بہت سے لوگوں نے اپنے وصول میں یہ کہا ہے کہ یہ کمزور حدیث ہیں، بہت ہی غلط ہے. انہوں نے جو کیا ہے کہا ہے راستہ کھولا ہے انکار حدیث کا، بہرحال بہت سے مذاہب میں ایسا ہے، ہم خود پڑھتے ہیں. تو گویا آپ کہتے ہیں کہ کہاں تک صحیح ہے یہ قصہ؟ پورے طور پر صحیح ہے، اللہ تعالیٰ پیارے رسول کے سامنے سب کو اکٹھا کیا اور آپ نے سب کی امامت کی، گویا یہ دلیل رہی کہ پیارے رسول کا دین سب کے دین کو منسوخ کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی پر اس وقت نماز فرض ہی نہیں ہوا تھا، کس نے کہا نماز فرض نہیں ہوا تھا؟ نماز پہلے فرض ہو چکی تھی اور نہیں ہوئی تھی تو سنت تراویح کی طرح ایک نفل نماز سب کو ادا کرائے، یہ بھی ایک چیز سوچ رہے ہیں آپ. اور کون سی نماز اور کیوں پڑھایا قرآن حدیث میں جس طرح پڑھایا، اسی جتنا ہمیں معلوم ہے یا جتنا آپ کو خبر دی گئی ہے صحیح حدیث میں، اس پر ایمان لائیں. اور کیوں اور کب اور کہاں، یہ جب ہم پک نکالیں گے تو گویا ہم پوچھنے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان آتا ہے کہتا ہے کہ یہ زمین کس نے پیدا کی، جواب دیتا ہے آدمی دل میں کہ اللہ نے، یہ آسمان کس نے پیدا کیا اللہ نے، یہ درخت اور پہاڑ کس نے پیدا کیا، پھر وہ آخری پوائنٹ پہ پہنچ کے کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو جب اس طرح سوالات آئیں گے تو بہت سی چیزیں ہم جن کے جواب نہیں دے سکتے اور گمراہی کا سبب بن سکتے. تو پیارے رسول نے کہا جب شیطان یہاں تک پہنچا دے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے چپ ہو جائے، کیونکہ پھر وہ فلسفے کی دلیل کی کسی نہ کسی ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جو سب کا خالق ہو اور وہ کسی کا مخلوق نہ ہو، یہ ثابت کرتے ہیں. لیکن ہر ایک آدمی تو اس پر ایمان نہیں لا سکتا یا اس کی باریکیوں کو سمجھ نہیں سکتا. اس وجہ سے ہمیں عقیدے کے معاملے میں خاص طور پر اللہ نے کہا ہمارے ہاتھ کیسے ہیں، کیوں ہیں، کب آئے، کتنے ہیں، چار ہیں، دس ہیں، ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے لیے ثابت کیا، اللہ سب چیز کے جاننے والے ہیں، اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں. پھر رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے قدم کو جہنم میں رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اب کوئی کہے گا کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ خود اپنا پیر ڈالیں گے، جہنم کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، ڈال دیں گے اس کا پیٹ بھر جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کا پیر جل جائے گا پھر کیا ہوگا اور کچھ، یہ سب نہیں سوچ رہا ہمیں. اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دو جہاں آیا، عقلی ہی ہے، کوئی بے عقلی کی بات نہیں ہے، عقل کی بات ہے یقیناً. یعنی سب چیزیں اگر عقل سے بھی ثابت کی جائیں تو انشاءاللہ ثابت ہو سکتی ہیں. سوال یہ ہے کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھا کرتے ہیں جیسے دنیا میں پڑھتے تھے؟ نہیں. روایت آئی ہے تو اس پر آپ اسی طرح یقین رکھیے، ہر وقت پڑھتے ہیں یا خاص انداز میں دیکھا تھا رسول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھ رہے تھے؟ اگر ایسا ہے تو اس پر ہمیں یقین لانے میں کیا بات ہے؟ جب آپ یہ یقین لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو وہاں تک پہنچایا جہاں حضرت جبریل کی بھی کوئی پہنچنے کی سکت نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے سکتا ہے، ان کی یہ فضیلت دے سکتا ہے، کر سکتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھیں. آپ جانتے ہیں بعض بے ادبوں نے یہاں تک بھی کہا کہ پیر رسول اپنی بیوی کے ساتھ خبروں میں ہم بستری بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے پیر رسول کی بیویوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو شخص زندہ ہے اس کی بیوی سے کر. یہ بات حالانکہ کلام پاک میں واضح طور پر علت بیان کی گئی، سبب بیان کے کیوں نہیں شادی کر رہے ہیں. وہ ازواج ہو امہاتہم، پیر رسول کی بیویاں سب کی ماں ہیں، ماں سے کوئی کر سکتا نہیں. لیکن وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ پیر رسول زندہ ہیں اور زندہ آدمی اپنی بیوی سے تعلق رکھتا ہے، پھر اس کی زندگی میں دوسرے سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی.